وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم وإن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور خود لڑائی میں آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی حرص میں تیز تیز زبانے چلاتے ہیں یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی ہیں اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر جا رہے ہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اور پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے دے یا ان کی توبہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ سورہ احزاب چل رہی ہے اور اس سلسلے کے کئی درس اس سے پہلے ہو چکے ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ واقعہ احزاب اور غزوہ احزاب کا بیان ہوا. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کا فیصلہ فرما دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت جبریل امین حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپ بنو قریظہ پر حملہ کریں. آپ نے تو ہتھیار اتار دیے لیکن ہم نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے بلکہ بنو قریظہ پہنچ کر پڑھے. مطلب یہ تھا کہ جلد از جلد وہاں پہنچو یہاں تک کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے. چنانچہ صحابہ اکرام فوراً اس غزوے کے لیے روانہ ہو گئے. اب درمیان میں جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بہت سے حضرات نے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں نماز نہیں پڑھی اور بنو قریظہ پہنچ گئے اور وہیں جا کر پہنچ کر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. اور بعض حضرات نے یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کریں بلکہ نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیں اور جلد از جلد جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچنے کا اصل حکم تھا، تو اس لیے انہوں نے وقت پر عصر کی نماز پڑھ لی اور بعد میں وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں چونکہ ہمارے لیے بہت سے مسائل و احکام ہوتے ہیں، اور انہی آیات سے مختلف احکامات جو ہے مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، چنانچہ یہ دونوں گروہ کا جو ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوا کہ ایک جماعت نے نماز پڑھ لی عصر کی راستے میں اور بعد میں وہ بنو قریظہ پہنچے، اور بعد نے آپ کے حکم کے مطابق عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر پڑھی. تو دونوں واقعات اس لیے پیش کیے گئے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کی تصویر فرما دیں کہ کس نے صحیح کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا رد نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. اس سے مفسرین کرام نے، ائمہ کرام نے یہ بات اور یہ مسئلہ نکالا کہ جو واقعتاً مجتہدین ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو اجتہاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو جب وہ کسی معاملے میں اجتہاد کر لیتے ہیں تو ان کا کوئی ایک جانب منکر نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس پر عمل کر لیں اور للہیت کی بنیاد پر سب کچھ ہو تو اس پر اجر ملتا ہے. تو صحابہ کرام میں سے بعض نے جو راستے میں نماز پڑھ لی تھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور جنہوں نے جا کر بنو قریظہ میں پڑھی ان کا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. تو بہرحال اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جس سے احکام جو ہے وہ نکلتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے. اللہ تعالیٰ ان حضرات پر رحم فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں اور قرآن مجید کے احکام کو کھول کھول کر ہمارے لیے بیان کیا ہے. بنو قریظہ کا جو واقعہ تھا جب یہ پیش آ گیا، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا اور بعد میں پھر بہرحال ان کو اترنا پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اور آپ نے ان کا فیصلہ انہی انصار کے حضرت سعد ابن معاذ کے حوالے فرما دیا کہ وہ جو فیصلہ چاہے کریں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، اور جہاں تک بوڑھے لوگوں کا تعلق ہے، بچوں کا ہے یا عورتوں کا ہے، تو جو اس موقع پر جہاد کے جو قوانین ہیں معروف اس کے مطابق عمل کیا جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. البتہ بہت سے لوگ اس وقت مسلمان ہوئے، ان مسلمان ہونے کی وجہ سے بعض لوگ آزاد ہو گئے. اس میں سے ایک صاحب جن کا نام زبیر بن باتا تھا وہ بھی قیدیوں میں آئے، تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس شخص کے بارے میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے آزاد کر دیا جائے، اور وجہ یہ ہے کہ جنگ بعاث میں قید ہو کر اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے مجھے اس وقت قتل نہیں کیا بلکہ میرے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور مجھے آزاد کر دیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اس احسان کا بدلہ دے دوں. یہاں آپ دیکھیے کہ ایک مومن نے کس طرح سے احسان کا بدلہ چکایا، اور پھر اسی طریقے سے اس کافر کا جو معاملہ تھا غیرت قومی کا، وہ بھی دیکھیے سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. چنانچہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری سفارش اس لیے کی کہ تم نے چونکہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس احسان کا بدلہ دے دوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا. تو زبیر بن باتا نے کہا کہ ایک شریف آدمی کو دوسرے شریف آدمی سے ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یا شریف شرفا ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن بعد میں اس نے کہا کہ بتاؤ کہ ایک آدمی آزاد ہو کر کیا کرے گا جب اس کے بال بچے قید میں ہوں. تو یہ ثابت بن قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی آزاد کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا بھی کر لو. چنانچہ ان کے بچوں کو اور ان کو بھی آزاد کر دیا گیا. پھر یہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ بچے بھی آزاد ہو گئے، عورتیں بھی آ گئیں، اور میں خود بھی آزاد ہو گیا، لیکن میں مال کے بغیر کیسے جیوں گا، مال تو میرے پاس ہے نہیں. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ان کا جو مال تھا وہ بھی انہیں واپس کر دیا گیا. تو گویا انہوں نے احسان کا پورا پورا بدلہ چکا دیا. چنانچہ زبیر بن باتا نے یہ بات کہی بھی کہ تم نے اپنا حق پورے طریقے پر ادا کر دیا. اب اس کے بعد اس نے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ کہ فلاں شخص، فلاں سردار، وہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ اس کو تو قتل کر دیا گیا. وہ شخص بہت خوبصورت تھا، اس لیے اس نے اس کو تشبیہ دی کہ جس کی چہرہ چینی آئینے کی طرح تھا، اس شخص کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو تو قتل کر دیا. کہا کہ اچھا، بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب، اس کا کیا بنا؟ کہا اسے بھی قتل کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ پوچھتا رہا اور وہ جواب دیتے رہے کہ فلاں کو قتل کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد میں بھی اپنی زمینوں کو آباد نہیں کروں گا، اور برائے کرم تم نے تو اپنے احسان کا بدلہ پورا چکا دیا، اب تمہیں چاہیے کہ تم مجھے بھی انہی لوگوں میں شامل کر دو جو روانہ ہو چکے، مجھے بھی وہیں روانہ کر دو، میں بھی اب ان کے بعد زندہ رہنا نہیں چاہتا اور نہ اپنی زمینوں کو آباد کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بہرحال اصرار کیا کہ نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس کے اصرار پر پھر کسی اور دوسرے مسلمان کو حکم دیا اور یہ شخص بھی بہرحال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملا. بہرحال یہ اس کی قیمت غیرت قومی کی بات تھی کہ اس نے ان کے بعد اپنے آپ کو زندہ رہنا بھی پسند نہیں کیا اپنے لیے، نہ اپنی زمینوں کو آباد کیا. تو یقیناً یہاں پر ایک مومن کا واقعہ ہے جس نے احسان شناسی کی اور پورا پورا حق ادا کر دیا احسان و سلوک کر کے، اور دوسری طرف ایک کافر کا معاملہ ہے کہ جس نے اپنی غیرت قومی کی وجہ سے اپنے آپ کو زندگی کی خوشیوں میں، زندگی کی خوشیوں کو اس نے دور کر دیا اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ اس نے ملانا زیادہ پسند کیا. بہرحال دونوں واقعات تاریخ میں ایک حیثیت رکھتے ہیں. یہ میں نے اس لیے بتا دیا اور ذکر کر دیا کہ بہرحال دونوں میں عبرت ہیں، ایک مسلمان کو کیسا چاہیے اور ایک کافر نے اس وقت کیا عمل کیا. اسی طریقے سے آج جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی، چونکہ واقعہ احزاب تو تقریباً مکمل ہو گیا اور اس کے بعد بنو قریظہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا. یہ کفار کا معاملہ یہ تھا کہ بعض اوقات جنگوں میں شرکت کرتے تھے، تو جنگوں میں شرکت کرنے کا مقصد مسلمانوں کی مدد کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ فرمایا کہ اشحتا علی، لالچ رکھتے ہوئے ایسا کرتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، یعنی منافقین تھے، شریک ہوتے تھے، اور اس لیے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ مل جائے. انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات کہ یہ تو کہہ سکیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے. اس لیے فرمایا کہ اشحتا علیکم، تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے. اور جب یہ کو خطرے کا موقع ہوتا تھا، اس وقت جو ہے وہ چکرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ بس اب گرے تب گرے، موت کی غشی جیسے کسی پہ طاری ہو جاتی ہے. لیکن جب خطرہ دور ہو جاتا ہے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، اس وقت پھر ان کی زبانیں تیز تیز چلنے لگتی ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بھی یہ کیا، ہم نے یہ کیا اور ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شریک رہے. مقصد یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے دنیا کا مال انہیں حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع بھی کر دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آسان، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون مخلص ہے اور کون منافقت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا بہت آسان. اسی طریقے سے ایک اور بات یہاں پر بتائی گئی، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں. منافقین، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی احزاب کا جو لشکر تھا وہ یہیں کہیں موجود ہے اور دوبارہ آ جائے گا. تو لڑنے سے یہ اتنا دور بھاگتے ہیں جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ شرکت سے کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ کہیں دیہات میں جا کر رہیں، یعنی چھپ جائیں. اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائے تو ہمیں ان کے ساتھ لڑنا نہ پڑے، بلکہ ہم کسی دیہات میں جا کر رہیں تاکہ نہ وہاں سے آئیں گے اور بس ہمیں خبریں معلوم ہوتی رہیں اور ہمیں لڑنا نہ پڑے. آگے دوسرا رکوع اس میں جو شروع ہو رہا ہے سورہ احزاب کا، تیسرا رکوع اور اس واقعے کا دوسرا، اس میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے جو شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمونے کے لائق ہے، جس کو ہم نمونہ بنا سکتے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں کہ آپ کا نمونہ جو ہے وہ قابل تقلید ہے. آپ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے. اور اسی طریقے سے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس شخص کے لیے بھی فرمایا. اب یہاں ایک اور بات ذکر کی گئی ہے کہ اہل ایمان نے جب احزاب کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہ بات بتا چکے تھے کہ کفار حملہ آور ہوں گے اور ان کی بڑی تعداد حملہ آور ہوگی، تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ دی تھی، تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ واقعی وہ لشکر آ گئے، فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اس سے ایک بات یہ بتائی کہ اہل ایمان ان سے خوف زدہ نہیں ہوئے اور نہ وہ ڈرے، بلکہ ان کا اللہ اور اس کے رسول پر اور ایمان پختہ ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ کفار جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا کہ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ ہے وہ وعدہ جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور فرمایا کہ وصدق الله ورسوله، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو اس لشکر کو دیکھ کر ان کے دل میں بزدلی نہیں آئی، وہ جنگ سے بھاگنے والے نہیں تھے بلکہ ان کے اندر ایمان اور بڑھ گیا اور فرما برداری اور زیادہ آ گئی، تو یہ اہل ایمان کا معاملہ ہوا، یعنی کافروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ ابھی ذکر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ہم چھپ جائیں اور دیہاتوں میں جا کے رہیں جہاں پر ہمیں جو ہے وہ خبریں ملتی رہیں لیکن جنگ میں شرکت نہ کرنی پڑے، لیکن اہل ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جب اس تمام لشکروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. اسی طریقے سے اس جنگ کے موقع پر اہل ایمان نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، یقیناً وہ شرکت ہی اس لیے کرتے تھے کہ ہم لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے راستے میں بس قربان کر دیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا شامل ہونے کا. اس کو اللہ نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یعنی اہل ایمان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، اور پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا یعنی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں یعنی وہ ابھی شہید نہیں ہوئے لیکن وہ بھی اب انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں اب کب ہمیں موقع ملے گا کہ اللہ کے راستے میں ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی جانوں کو لے کر بھاگنے کی فکر کریں، وہ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. یہ اہل ایمان کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں جو معاملہ پیش آیا، ایک موقع پر آپ گڑھے میں بھی گر پڑے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور ان کے جسم پر بے شمار زخم آئے، اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس قدر یعنی آپ کا دفاع کیا کہ دشمن جو ہے وہ یکبارگی حملہ کرتے تھے لیکن اپنے ہاتھوں پر روکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو دنیا میں چلتے پھرتے شہید، یعنی بظاہر تو یہ شہید نہیں ہوئے اور بعد میں اللہ نے ان کو اور مزید عمر عطا فرمائی، کسی اور غزبے میں جا کر شہید ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلتے پھرتے شہید ہیں. یہ آیت جو ہے وہ نازل فرمایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ جو کہا، تو یہ انہی کے بارے میں ہے اور ان جیسے اور دیگر صحابہ کرام جو جہاد کا شوق رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو کچھ وہ ہیں ابھی انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی، یعنی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اس امید میں ہیں کہ ہم دوسرا موقع آئے تو ہم پھر دوبارہ اللہ کے راستے میں جائیں اور شہید ہو جائیں، یعنی ان کے ارادوں میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کس قدر یہ سخت جنگ تھی اور کس قدر شدائد تھے اس میں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. اور اس میں شروع میں ایک آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی جس میں جو بات بتائی گئی تھی وہ یہ فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، اور آگے یہ بات کہا تھا کہ وتظنون بالله الظنون، یعنی اس قدر سختی کا عالم تھا اس جنگ کے موقع پر کہ دشمن اوپر سے بھی، یعنی اوپر سے مراد یہ تھے کہ مدینہ منورہ کے جو بنو قریظہ تھے یہودی، انہوں نے بھی غداری کی، وہ کافروں کے ساتھ مل گئے، اور باہر سے یعنی نیچے کی طرف سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے احزاب وہ بھی جمع ہو کر حملہ آور ہو گئے، اور سخت برفیلی ہوائیں ٹھنڈ یہ سارے کے سارے تھیں. تو فرما وتظنون باللہ ظنونا، اس وقت وہ اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. تو یہاں یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں صحابہ کرام نے کیا گمان کیا. یہ بات یہ بتائی کہ اصل میں شدائد اس قدر زیادہ تھے کہ مختلف جو ہے وہ گمان آ سکتے تھے اور آئے، اور یہ آنا ایمان کے منافی نہیں ہے، لیکن جہاں تک عملاً ان کا معاملہ تھا وہ اس جنگ میں ڈٹے رہے، ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، اور جو ہے جیسا ان کو یعنی آزمائش تھی اس آزمائش پر پورے اترے. تو جہاں تک منافقین کا تعلق تھا انہوں نے تو کھلم کھلا یہ کہا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ اللہ رسول کا وعدہ کچھ نہیں تھا دھوکے کی سوا. لیکن جو مخلص اہل ایمان تھے ان کا معاملہ یہ نہیں تھا، ان کے دلوں میں بے شک کچھ خیال آیا کہ پتہ نہیں مدد کب آئے گی، کس طرح سے آئے گی، یہ سب سوچے تو آئیں، لیکن وہ اپنے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. اور یہ جو یعنی اس سے یہ بتایا گیا کہ چونکہ شدتیں اس قدر زیادہ تھیں کہ اس وقت بدگمانیاں بھی دل میں آ سکتی تھیں اور آئی بھی، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. تو مختلف آیات میں مختلف احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دو رکوع کے اندر بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر اللہ چاہ تو کل بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری بدعمالیوں کے سبب جو عذاب آئے ہوئے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں ٹال دیجئے. ہمارے دلوں سے اللہ اپنی ذات کے سوا تمام خوف کو نکال دیجئے. ہمیں سکون و اطمینان عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سکون و اطمینان عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب پر رحم فرما، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.